الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار، امين يا رب العالمين. محترم سامعین اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحدید کا آغاز کر رہے ہیں. یہاں سے قرآن مجید میں 10 مدنی سورتوں کے سب سے بڑے گلدستے کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی لگاتار 10 مدنی سورتیں اس مقام پر جس طرح سے آئی ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کسی بھی اور جگہ پر مسلسل 10 مدنی صورتیں نہیں ہیں. اس میں یہ امت مسلمہ کے لیے یہ بہت ہی اہم ترین مقام ہے، اس لیے کہ سارا کا سارا خطاب اصلاً اہل ایمان کے ساتھ ہے. اگر کہیں اہل کتاب کا تذکرہ ہے بھی تو بطور نشان عبرت، اور اس میں چونکہ ان صورتوں کا نزول سن 5 ہجری سے لے کر سن 10-11 ہجری تک ہوا، تو اس دور میں اوسطاً جذبہ جہاد کے اندر جو کسی درجے میں کمی آ چکی ہے اس پر بھی جھنجھوڑا گیا، اور اہل ایمان کی جو کمزوریاں ہیں ان پر ملامت اور زجر و توبیخ کا انداز نمایاں ہے. جیسا کہ عرض کیا کہ اصل خطاب چونکہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ رہے، تمام کے ساتھ ان صورتوں کو نہ صرف سنیں بلکہ ان میں جو احکام ہیں ان پر عمل کی کوشش کی کریں. فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اس لیے کہ یہاں پر سبحا آیا ہے ماضی کا صیغہ، اور دوسری صورتوں میں آپ نوٹ فرمائیں گے کہ یسبح. کل 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز سبح یسبح سے ہوا، جن میں سے 3 کے آغاز میں سبح اور 2 کے آغاز میں یسبح، لیکن سورۃ الحشر کے اختتام پر یسبح آیا ہے. اس طرح سے 3 مرتبہ سبح، 3 مرتبہ یسبح. اس کی اہمیت یہ ہے کہ سبح ماضی اور یسبح ماضی مضارع، حال اور مستقبل، گویا کہ ہر دور میں ہر چیز کائنات کی اللہ کی تصدیق کر رہی، کرتی رہی ہے، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. وہو العزیز الحکیم، اور صرف وہی ہے جو سب سے بڑا غالب، زبردست، جو چاہے کر گزرنے والا اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا، الحکیم، کمال حکمت والا. یہ جو کہا گیا کہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس میں تسبیح کہتے ہیں پاکی بیان کرنا، کہ کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر اپنے خالق کے بارے میں اپنے وجود سے کہہ رہی ہے کہ وہ ہر عیب، ہر کمزوری، ہر نقص، ہر خطا، ہر برائی سے پاک، اس کی ذات پاک، اس کی صفات پاک، اس کے افعال پاک، اس کے احکام پاک، اس کا کلام پاک. اور اسی طریقے سے وہ الحکیم ہے، یعنی گویا کہ اس نے جو تخلیق، تدبیر، احکام، ہدایات جو بھی دی ہیں، یہ سب کے سب حکمت پر مبنی ہیں. اور اگرچہ وہ ایبسولیوٹ اتھارٹی کے مالک ہے، اب دنیا میں تو تصور یہ ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی، لیکن اس کے بارے میں کمال یہ ہے کہ وہ نہ صرف ایبسولیوٹ اتھارٹی کا مالک ہے بلکہ الحکیم بھی ہے. اس کا یہ اختیار مطلق کمال حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، گویا کہ وہاں پر کسی قسم کے کسی کرپشن کا کوئی سوال ہی نہیں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی، حکومت، اختیار، اقتدار، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت طاری فرماتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا. یہ بہت ہی، یوں سمجھ لیجئے کہ تعبیر کے اعتبار سے بہت ہی گہرا مقام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مسنون دعا میں ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اس کا مفہوم اور مدعا بہت آسان فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اللہ کے لیے کو یاد کرنے لیے اٹھتے تھے تو جو کلمات مبارکہ آپ کی زبان پر آتے تھے ان میں یہ الفاظ بھی تھے کہ انت الاول لیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی سب سے پہلے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں. وانت الاخر لیس بعدک شیء، تو ہی سب سے آخر، تیرے بعد کسی چیز کا کوئی تصور ہی نہیں. وانت الظاہر لیس فوقک شیء، اور تو سب سے ظاہر، سب سے نمایاں، تجھ سے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن لیس دونک شیء، اور تو ہی سب سے مخفی، تجھ سے پرے، تجھ سے ورا، کوئی چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا، اس کا علم ہر چیز پر محیط، یعنی اگر اس کا علم نہ ہوتا تو اتنا حکمت والا نظام، اس کا انتظام، اس کو کیسے ممکن تھا اس کو چلانا. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور وہی ہے جس نے تخلیق فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، 6 پیریڈ. ثم استوى علی العرش، یہ کر چکا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے 6 دن نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے 6 دن ہیں جن کی اصل حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ متمکن ہوا عرش حکومت پر، اس نے بنا کر اس کو چھوڑ نہیں دیا، وہ اس سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ ورث حکومت پر متمکن ہوا. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی اس زمین میں داخل ہوتا ہے، خواہ وہ بیج کا ایک دانہ ہو، خواہ بارش کا قطرہ ہو، خواہ خزانے ہوں، خواہ مردے ہوں، جو چیز بھی زمین کے اندر جاتی ہے اسے اس کا علم ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، نباتات، معدنیات، پانی، خزانے اور فصلیں. وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے جو چیز بھی نازل ہوتی ہے، ملائکہ، فرشتے، یہ وحی اور بارش، جو چیزیں بھی وہاں سے نازل ہوتی وہ سب اس کے علم میں ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ آسمان کی طرف اوپر چڑھتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اس میں وہ یہی جو چاہے بندوں کی دعائیں ہیں ان کی یا اعمال ہیں یا فرشتے ہیں جو واپس اللہ کے پاس رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ سب اس کے علم ہیں. وہو معاکم اینما کنتم، اور وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ، جب کوئی اور تمہارے پاس نہیں ہوتا وہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا. یاد ہے کل یہ مضمون ہم نے سورہ واقعہ میں آخر میں پڑھا کہ جبکہ اللہ نے کہا کہ وہ جو جان جا رہی ہوتی ہے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اسے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اس جان سے اس وقت بھی. تو وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو خود دیکھ رہا ہے، قسم دید گواہ ہے تمہاری ساری حرکتوں کا وہ خود. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ انسان اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو ایسی جگہ جا کر کر جہاں اللہ نہیں ہے. اور ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا، وہ کہیں باغ میں گیا کسی میں، وہاں پر وہ جو باغ کا مالی تھا اس کی بیوی کے بارے میں اس کی نیت خراب ہو گئی، تو مالی کو اس نے کسی کام سے باغ سے باہر بھیج دیا اور بیوی کو کہتا ہے کہ یہ جو ارد گرد کے دروازے سارے ہیں اس کو بند کرا. اس نے دروازے بند کر دیے اور اس سے اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب کوئی دروازہ کھلا تو نہیں رہا؟ تو اس نے کہا ایک دروازہ کھلا ہے جسے میں بند نہیں کر سکتی، اور وہ دروازہ وہ ہے جہاں سے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ پاک نے اس بادشاہ کے لیے بھی اس کے بچنے کا ذریعہ بنا دیا، اس اللہ کی بندی کا یہ ایمان کہ تو چاہے جو جتنے مرضی جو ہے دروازے بند کر لے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس پر وہ بھی اس شخص سے وہ بھی تائب ہو گیا، توبہ کر لی، اس سے باز آ گیا. یہ تصور کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ انسان کو تنہائی میں بھی برہنا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی شرم اور حیا وہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے انسان کو ریانی سے اور برہنگی سے اس وقت بھی جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم جہاں کہیں گی ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے اختیار، اقتدار، حکومت آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے کے سارے امور اللہ کی بارگاہ میں ہی لوٹائے جاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی تک اللہ کی صفات کا بیان اپنے نقطۂ عروج پر تھا، اب ایمان باللہ سے آگے ایمان بالآخرت کی طرف بات بڑھ گئی کہ یہ سارا کچھ اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لوٹائے جائیں گے سارے امور، وہاں پر حاضری ہوگی اور جواب دہی ہوگی. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، یعنی جب رات بڑی ہو جاتی ہے دن گھٹ جاتا ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، دن بڑھتا ہے رات گھٹنی شروع ہو جاتی ہے. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی آگاہ، وہ تمہارے ظاہر کا ہی نہیں تمہارے باطن کا بھی جاننے والا ہے. اور ابھی ایک تیسری ڈائمینشن بھی اس کی علمی ہے، علم کی ہے، وہ انشاءاللہ چونکہ آج سورہ تغابن بھی زیر مطالعہ آئے گی، وہ وہاں پر انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا کہ جیسے کسی بھی جگہ کی پورا آپ کو اگر اس کا ایریا کور کرنا ہو تو تھری ڈائمینشنل کانسیپٹ، اس کا عرض، اس کا طول اور اس کی ڈیپتھ، تو اس کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ وہ بات آگے آ جائے گی. اس لیے ابھی میں اس میں اس کو اس وقت کے لیے ڈیفر کر رہا ہوں. چھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کا کلائمیکس، نقطۂ عروج، یہ کلام خبریہ جہاں پر ابھی تک بات جو ہے وہ غائب کے سیگے میں ہو رہی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ایڈریس اہل ایمان سے، جو ان چھ آیات میں اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، آخرت کا جو تذکرہ آیا ہے، جس پر یقین رکھنے والے ہیں، ان سے اللہ کا تقاضا ہے عمل کا، وہ اب آگے آ رہا ہے. یہ بھی چھ آیات کے اندر ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈائریکٹ ایڈریس ہے. فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، تو دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور لگا دو کھپا دو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے, خلیفہ بنایا ہے پچھلوں کا. یعنی جو بھی اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر جو اہلیت دی ہے, جو صلاحیت دی ہے, جو روپیہ پیسہ دیا ہے, جو زندگی دی ہے, اسے اسی کے لیے لگا دو, کھپا دو, انویسٹ کر دو. اب تم اس کے مالک نہیں ہو, اللہ نے تمہیں اس میں خلافت عطا فرمائی ہے, اور تمہارے لیے گویا کہ تمہارا اصل مقام یہی ہے کہ تم اس نیابت کا حق ادا کرو. فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا, پس وہ لوگ جو تم میں سے دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے. یہ کون سا ایمان ہے جو کل سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں پڑھا تھا کہ جو ایمان کے جو دو ارکان ہیں ان میں سے ایک لازمی رکن دل کی گہرائی والا یقین. وانفقوا لهم اجر کبیر, اور جنہوں نے لگا دیا کھپا دیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم دل کی گہرائیوں سے یقین نہیں لاتے. اب یہ گویا کہ ایک جھنجھوڑنے کا انداز. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں, پکار رہے ہیں, بلا رہے ہیں کہ اپنے رب کے پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب سے نفیس یہ دعوت دے رہے تھے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, سنت, احادیث مبارکہ, وہ سب کے سب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم دل کی گہرائیوں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, وہ تو تم سے بڑا گاڑا قول و قرار, مضبوط اقرار لے چکا ہے اگر تم واقعی حقیقی ایمان والے ہو. میثاق اللہ اور رسول کی اطاعت کا شعوری عہد جو ہر صاحب ایمان اپنے رب سے اس وقت مانتا ہے جبکہ وہ شعور کی سطح پر کلمہ طیبہ ادا کرتا ہے, اس کو خالق اور مالک ماننے کا عہد کرتا ہے, اور اپنی پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کا ہے. اتنا پختہ عہد باندھ لینے کے بعد اگر تم واقعی حقیقی ایمان والے ہو تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دل کی گہرائیوں سے یقین نہیں رکھتے ہو. اور اگر ایمان میں کمی ہے تو اس کا علاج هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات, وہی اللہ جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات, یہ قرآن مجید کی, لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ تمہیں نکالے کفر و شرک کی, بے یقینی کی, تردد کی, ان ساری جو ہے تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے بہت زیادہ مہربان, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. وہ کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر عطف ہے یہ قرآن مجید, اور رحمان علم القرآن, اور یہاں بتا رہا ہے اللہ کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیات کیوں نازل فرمائی, تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف نکال. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے, ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو اس جنس ایمان کی تلاش کے لیے بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایمان میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو ایمان کے منبع اور سرچشمے اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا لائیو کانٹیکٹ جوڑو. یاد آئی ہے کل سورہ واقعہ میں آخری رکوع جو آیا تھا, اس میں اللہ نے کتنا جھنجھوڑنے کے انداز میں پوچھا تھا, اف بہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا تم اس حدیث اللہ کے بارے میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون, اور تم اس میں سے اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے. تو یہی معاملہ. تو یہ تو ہو گیا ایمان. ایمان ملے گا قرآن سے, لیکن صرف ایمان پر معاملہ کافی نہیں ہے. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لگاتے اور کھپاتے نہیں ہو. وللہ میراث السماوات والارض, حالانکہ آسمان اور زمین کی اصل وراثت کس کی ہے؟ جب تم سب ختم ہو جاؤ گے وارث حقیقی کون ہے؟ کس نے تمہیں دیا؟ اور بالآخر کسی کے پاس سے کچھ لوٹ جائے گا. تو اس سے پہلے اگر تم اپنے ہاتھوں سے لگا دو تو اسے جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر تمہارے لیے اجر کا باعث بنائے گا, ورنہ تم روک روک کر بھی رکھو گے تو ساتھ تو لے جا نہیں سکتے ہو. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اور برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جس نے لگایا چھپایا فتح سے پہلے اور قتال کیا، یعنی ریسورسز بھی لگائے اور جان بھی کھپائی۔ یہاں پر یہ جان لیجئے کہ بار بار جو انفاق کی بات آ رہی ہے تو اس سے مراد صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ انسان کیا، چاہے اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس ذہانت ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، وٹ ایور یو ہیو، اس کو اسی کی راہ میں لگا دو، کھپا دو۔ اور جنہوں نے اسلام کے مغلوبیت کے دور میں السابقون الاولون، جبکہ دور دور تک فتح کے آثار نہیں تھے، جنہوں نے اس وقت اللہ کے راستے میں لگایا اور کھپایا اور قتال کیا، وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ تم برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو درجے میں کہیں بڑھ کر ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں انفاق کیا اور قتال کیا۔ وکلم وعد اللہ الحسنا، اور سب قتال کرنے والوں اور انفاق کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، خوبصورت وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو عمل تم کرتے ہو اسے خوب باخبر ہے، کن احوال و ظروف میں کیا، کس نیت اور ارادے کے ساتھ کیا، اور کتنے مشکل حالات میں کیا، یہ سب اس کے علم میں ہے، اس کے اعتبار سے وہ جزا سے نوازے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے وہ جوان مرد جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اس میں بھی جو میں نے عرض کیا کہ تاکہ فیضائفہ لہ، تاکہ وہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا دے، ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے بہت ہی عمدہ باعزت اجر۔ اس قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی دو مدوں کا تذکرہ آیا، ایک صدقہ اور ایک قرض حسن۔ صدقہ کا ذکر آگے جا کر، ان دونوں کا اکٹھا ذکر بھی آ جائے گا۔ یہاں قرض حسن جو مال ذاتی غرض، ریا، شہرت، نام ولی، احسان مندی یا کسی اجر کی امید سے بالکل پاک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں لگایا جائے اللہ کے دین کے لیے، اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسن قرار دیتا ہے۔ دنیا میں قرض حسن پر کوئی بدلہ انسان کو توقع اس کی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جو اللہ جسے اپنے ذمے قرض حسن قرار دیتا ہے، فرما رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جو ہے وہ واپس کرے گا، بلکہ اس حساب سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ اسے واپس لوٹا دے گا۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو بڑے کیف اور جوش کی کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض حسن مانگتا ہے؟ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میرا یہ جو 600 کھجوروں کے درختوں کا باغ ہے اسے میں اللہ کو قرض حسن دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اسی کیفیت میں جب اس باغ کی طرف گئے ہیں تو اس میں ان کا گھر بھی تھا، ان کی زوجہ محترمہ وہاں تشریف فرما تھی، باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر سے آواز لگائی، اے دہدہ کی ماں، میں یہ باغ اللہ کو قرض حسن دے چکا، اب تو اس میں سے باہر نکلا۔ تو یہ جذبہ تھا جس کے تحت یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ 600 کھجوریں کب لگیں گی، کب پل کل اتنی بڑی ہوں گی پھل دینے کے قابل، لیکن یہ اللہ قرض حسن مانگتا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے کوئی سوچ رہا ہے؟ اس کے لیے ایک لہجے کی بھی تاخیر نہیں ہے، فوری طور پر اس میں سے اپنی بیوی کو بھی کہا کہ باہر آ جا۔ یہ جذبہ تھا جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی، اور اس میں ہمارے لیے بہت ہی قابل تقلید مثالیں۔ اب اس کے بعد آخرت کا نقشہ ہے، یہاں دنیا میں یہ اللہ کو قرض حسن دے لو، ایمان حقیقی کے تقاضے پورے کر دو، مال اور جان اس کی راہ میں کھپا دو، لگا دو، تو پھر کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن کہ آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومنہ خواتین کو، یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، جبکہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے بھی ان کی داہنی جانب۔ یہ کون سا نور ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ جو نور ایمان ہے اس کا مسکن ہوتا ہے دل، تو وہ ایمان حقیقی والا نور وہ دل سے اس کی سوائیں جو پھوٹ رہی ہوں، اور اعمال صالحہ کا کاسب ہوتا ہے داہنا ہاتھ، سارے اچھے کام داہنے ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ داہنے جو اعمال صالحہ کا نور ہے وہ داہنی جانب سے پھوٹ رہا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نور سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا، جیسے نہ سب کی ایمانی کیفیات ایک جیسی ہے نہ سب کے اعمال ایک جیسے، نور کیسے ایک جیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نور تو اتنا ہوگا کہ مدینہ طیبہ سے لے کر یمن کے شہر صنعاء تک اس کی روشنی جا رہی ہوگی، اور کسی کا نور اتنا ہی ہوگا کہ بس اس کے اپنے قدموں میں ہی اس کی. لیکن جس کو اتنا نور بھی مل گیا وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ مشکل مرحلہ وہ پل صراط کا اس کی روشنی میں آہستہ آہستہ طے کر ہی گزرے. آگے جا کر آپ انشاءاللہ سورہ تحریم میں پڑھیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے، وہ یہ اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اس نور کا اتمام فرما دیجیے. وہ انشاءاللہ اسی کا جو دوسرا کورسپونڈنگ آپ کو ریفرنس وہاں پر مل جائے گا. بشراکم الیوم جنات، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے تو آج کے دن خوشخبری ہے، بشارت ہے، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، اصل کامیابی، جس کے لیے ہم نے پڑھا کہ مثل هذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے جو ہے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے. نور کے اعتبار سے یہ بات بھی جان لیجئے کہ دنیا میں کسی کی ذات سے جتنا خیر جتنی بھلائی اللہ کے بندوں تک، اس لیے کہ اس نور کو اگر ملٹی پلائی کرنا ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ صرف اپنی ذاتی نیکی تک اکتفا نہ کریں بلکہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. جتنوں کو اللہ خیر کی توفیق دے گا انہیں جو نور حاصل ہوگا اللہ اس کے برابر نور جس کی وجہ سے وہ توفیق ملی ہے اسے بھی عطا فرمائیں گے. تو اس لحاظ سے وہ جو بات آئی تھی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر اس سے اچھی اس سے خوبصورت کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، خود اچھا عمل کیا اور کہا کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں. تو جناب یہ تو تین آیات میں تذکرہ آ گیا جو جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ دینے والے. یہاں دیکھیے صرف وہ عنوان فرق ہوا ہے، بنیادی مضمون وہ ہے جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں بیان ہو چکا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید چکا کہ ان کے لیے ہو جنت. تو جنہوں نے وہ اپنے پاک کی ڈلیوری دے دی اللہ نے بھی ان کے لیے جو ہے کہہ دیا کہ ان کے لیے تو بشارتیں اور ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری جو مال اور جان اللہ کے حوالے کر کے سرخرو ہو. لیکن اس کے برعکس جنہوں نے اس کو سینت سینت کر بچا بچا کر رکھا ان کا کیا حال ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، اہل ایمان سے، انظرونا، بھائی ذرا ہماری طرف بھی نظر کرو، نقتبس من نورکم، کہ ہم بھی تمہارے نور سے کوئی چنگاری لے کر اپنا نور سلگانے کی کوشش کریں. اقتباس، آپ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ سے، اقتباس تھوڑا سا ٹکڑا، تمہارے نور میں سے کوئی ٹکڑا ہم بھی لے سکیں، ذرا ہماری طرف دیکھو تو صحیح. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا کہ پیچھے کی جانب لوٹ جاؤ، فلتمسوا نورا، اور وہاں جا کر نور تلاش کرو، اگر جا سکتے ہو تو دنیا میں واپس چلے جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، یہ نور یہاں نہیں ملتا ہے، یہ نور وہاں کمایا جانے والا کمانا تھا، تو اگر اب بھی جا سکتے ہو تو وہیں سے ملے گا، یہاں تو آپ یہ نور نہیں حاصل ہو سکتا. اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ منافقین دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن آخرت میں اب کس طرح سے الگ الگ معاملات ہو رہے ہیں. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ، تو ان کے درمیان ایک دیوار، ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس فصیل یا دیوار کے اندر کی سائٹ پر تو ہوگی رحمت. وہ رحمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی جنت، وہ فوج العظیم۔ سورۃ الاعراف یاد آئی، وہاں پر اعراف کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے، اندر کی سائڈ پر جنتی اور دوسری سائڈ پر جہنمی، بالکل وہی چیز جو ہے یہاں پر آگے سامنے۔ تو اس کے اندر کی طرف تو رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا جہنم۔ اور گویا کہ معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ جب جنتی اس میں داخل ہو چکیں گے، وہ جو دروازہ وہ بند، اب دونوں کے درمیان فصیل حائل۔ اب اس فصیل کے باہر سے ینادونہم، وہ منافقین پکاریں گے اہل ایمان کو، الم نکم معکم، بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمارا نام تمہارے جیسا تھا، ہماری شادی بیاہ کی رسمیں تمہارے جیسی تھیں، ہمارا باقی جو ہے ہم کبھی کبھی مسجد میں بھی آ جایا کرتے تھے، تو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ قالوا بلا، اہل ایمان جواب دیں گے، ہاں تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی۔ اب یہاں سے غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ نفاق کا مرض، یہ ٹی بی اوور نائٹ نہیں لگ جاتی، یہ کینسر پانچ سٹیجز سے گزر کر یہ کینسر جو ہے اپنی آخری شکل کو پہنچتا ہے، اور وہ پانچ سٹیجز اس آیت میں گرنا دی گئی اہل ایمان کے جواب کے ذریعے سے، کہ تم کیوں دنیا میں تو ہمارے ساتھ آج کیوں الگ کر دیے گئے۔ قالوا بلا، کہیں گے ہاں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود اپنی جانوں کو آزمائش میں ڈالا۔ سب سے پہلی سٹیج فتنہ، اور فتنہ کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے بھی سورہ تغابن میں بھی آ جائے گا، سورہ انفال میں بھی ہم پڑھائے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہی تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ پہلی سلپ کہ ان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے اور مال کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، اس کی تمیز چھوڑ دی، یہ پہلی سلپ ہوئی۔ آگے چلیے، ولکنکم فتنتم انفسکم، دوسری سٹیج، وتربصتم، اور تم تو تربص، ہمارے ہاں کہتے ہیں جی فلاں شخص تربص کا شکار ہو گیا۔ تربص یہ ہے کہ آدمی یہ فیصلہ ہی نہ کر پائے کہ چلوں یا نہ چلوں، بات تو سمجھ میں آتی ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ قرآن کا یہ پیغام ہی حق ہے، لیکن اگر اس راستے کو اختیار کروں تو اندیشے بھی بڑے نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ دنیا میں ساری جو ہے آئندہ کے لیے مواقع جو ہیں یہ محدود ہو جائیں، مسدود ہو جائیں، ممکن ہے آج تو چپڑی اور دو مل رہی ہیں، کل روکھی بھی شاید ایک ٹائم کی آ جائے، اس کی نوبت آ جائے، اب چلوں یا نہ چلوں، یہ جو تربص، انتظار، گومگو کی کیفیت، یہ انسان کے لیے جو ہے، بیکاز یہ بڑا ایک اس کے لیے ڈیلیکیٹ لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو گئی، دل نے گواہی دے دی، اب اگر نہیں چلتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں چل رہا ہے، اللہ وہی راستہ اس کے لیے پھر آسان کر دیں گے جدھر وہ جو ہے، اگر وہ رکنا چاہتا ہے تو رکا رہ جائے گا۔ تو یہ تربص بہت خطرناک سٹیج، اس لیے انسان کبھی بھی جو ہے اس میں، شیطان ہر سٹیج کے اوپر، مال اور اولاد کی محبت میں بھی وہی جو ہے، وہ تو ہر سٹیج پہ اپنی جو ہے وسوسہ انگیزی، اللہ جی وسو تو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن اور انسانوں میں سے وہ لگے رہیں گے۔ تربص سے پھر آگے بڑھ کر، ورتب تم شکوک و شبہات میں پڑ گئے، اس لیے کہ اب دو ہی شکلیں تھیں، تربص ایک دوراہا تھا، یا تو تم اس وقت جو ہے صحیح راستے کو اختیار کر لیتے، اگر رکے رہ گئے تو اب اس رکنے کو ریشنلائز کرنا ہے، جسٹیفائی کرنا ہے، تو چلو شکوک و شبہات کا اظہار شروع کر دوں، یہ قرآن ٹھیک ہے لیکن یہ سارے احکام ہمارے لیے تھوڑی تھے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ان کے لیے تھے، بعد والوں کے لیے تو ذرا اس میں کافی کچھ گنجائش موجود ہے، یہ ساری جو ہے وہ مشکل احکام تو ان کے لیے تھے، چلو ایسا کرو اس میں سے جو اپنے مرضی کی جو آسان چیز لگے وہ کر لو، باقی کو چھوڑ دو، اور ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آخر یہ اتنی ساری دنیا ہے وہ یہی اپنی کر رہی ہے، اپنی ذاتی نیکی پر ہی مطمئن ہے، یہاں بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنی ذاتی نیکی کافی نہیں ہے، دوسروں تک دین پہنچانا ہے, دین کو پہنچانے کے لیے باقاعدہ دین کے غلبے کے لیے کوشش محنت جدوجہد کرنی ہے, یہ سب ایسا بھی تو ضرور نہیں ہے. آخر اتنی ساری لوگ نہیں بھی کرتے تو کیا ہوگا؟ بس آپ اس کے بارے میں شکوک و شبہات, اور پھر نہ صرف یہ شکوک و شبہات ایک انڈیویجل تک محدود نہیں رہتے, پھر وہ اس کو آگے سے آگے پھیلانے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ دیکھیے جیسے دعوت میں آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس, جو تو یکسو ہو کر لگ گیا وہ تو یہ چاہے گا کہ اب میں اس راستے پر لگا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ میں دوسروں کو بھی یہ خیر کی بات بتاؤں. جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. صرف اپنے شک تو کافی نہیں ہے, جب تک دو چار کو اور کو ہم نوا نہیں بناؤں گا ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں کروں گا. تو یہ والی کیفیت کہ ورتب تم نے شک کیا, تم شک کرتے رہے, شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے گئے. اب یہ شکوک جو ہے یہ اللہ کے بارے میں بھی, اس کی صفات کے بارے میں بھی, اور اس کے کلام کے بارے میں بھی, آخرت کے بارے میں بھی, کہ آخرت جناب ایسے بھی کیا معاملہ ہے, کوئی دیر نگری چوپٹ راج تھوڑی ہے, سارے جو ہے اگر اتنے ساری لوگ سے کیا جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب اس قسم کی بات. اور اس کے بعد وغرت کو مل امانی, اب شکوک و شبہات تو ہیں لیکن اندر سے ضمیر کچھ نہ کچھ پھر بھی کبھی نہ کبھی ٹوکتا بھی رہتا ہے, تو اس کو خاموش کرنے کے لیے تمہیں جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا کہ بھئی کچھ کچھ جو کچھ بھی ہے آخر امت مرحومہ میں سے ہیں, اللہ کچھ تو خیال کرے گا اس نسبت کا. اور پھر یہ ہے کہ جناب فلاں کے دامن سے بھی وابستہ ہے, سال میں ایک دفعہ فلاں جگہ حاضری بھی ہو جاتی ہے, فلاں دروازے کے نیچے سے بھی گزرتے ہیں, وہاں سے تو جو گزر جاتا ہے وہ بہشتی بن چکا ہوتا ہے. اور یہ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سال بھر نہیں بھی توجہ کی, اہتمام کے ساتھ اس دروازے کے نیچے سے ضرور گزریں گے تاکہ جو ہے جنتی ہونے کا حق باقی رہے. اور اگر زیادہ ہی پریشانی ہوئی تو سال بھر کی ساری حرکتوں کے لیے رمضان شریف کے آخری عشرے میں پیسے بہت ہیں, چل تو عمرہ کرائیں گے. اگلے پچھلے سب ماہ فرم میں ایک پڑی ہوئی جو ہے وہ ایک لاکھ کے برابر. یہ ساری جو ہے جھوٹی امیدیں اور تمنائیں. ایک وقت کی فرض نماز جو اپنے وقت سے جو ہے جان بوجھ کے انسان چھوڑ دیتا ہے, ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے, جا کے حرم میں بھی پڑھتا رہے, تب بھی اس کی اسی کفارہ نہیں ہو سکتا. یہ غلط فہمیاں, یہ بنیا گیری کہ جناب سال کی ایسا حساب لگاؤ 365 دن پانچ نمازیں ملٹیپلائی کرو, یہ تو کچھ بھی نہیں بنا. یہ تو کل 1500-1800 نمازیں, وہاں تو میں نے جا کے ایک پڑھی تو ایک لاکھ ہو گئی, تو یہ سب اگلا پچھلا حساب برابر ہو گیا. یہ اس قسم کی جھوٹی امیدیں, جھوٹی تمنائیں, یہ اب اس کے اوپر سارا تک کیا. اور آخری سٹیج یہ کینسر جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے لا علاج کہاں تک جا کر ہوتا ہے, حتی جا امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ آ پہنچا. وغرکم باللہ الغرور, اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا اس سب سے بڑے دھوکے باز شیطان نے. وہ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی دھوکے بازی کا عمل کوئی آخری نہیں ہے, وہ رائٹ فرام دی فرسٹ سٹیج, فتنے کی سٹیج سے لے کر اور جھوٹی امیدوں اور تمناؤں اور اللہ کے بارے میں جناب اس قسم کے جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ اپنا انسان کو بے عمل کرنے کے لیے کہ اللہ بڑا نقطہ نواز ہے, وہ تو بخشنے پہ آئے تو چھوٹی سے چھوٹی بات میں بخش دیتا ہے. تو آخر تم تو اتنا کچھ, وہ فلان جگہ یتیم خانہ بھی تو بنوایا, وہ بھی تو کام آئے گا نا. اور زلزلہ زدگان کے لیے دیکھو 1 کروڑ کی امداد دی, اور وزیر اعظم کے ساتھ جا کے فوٹو بھی تو تمہاری کھینچی ہوئی ہے, وہ بھی تو وہاں پر پیش ہوگی نا کہ ہاں بھائی جس نے یہ کام بھی کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان جو ہے انسان کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتے دونے والا, جس کے لیے آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا تھا. یہ سب سے بڑا دھوکے باز شیطان. تو ان پانچ سٹیجز سے گزر کر انسان نفاق کا وہ کینسر کے پھر وہ لا علاج مرض بن جاتا ہے, اس تک پہنچتا ہے. ان کو پھر سے گن لیجئے, سب سے پہلے فتنہ مال اور اولاد کا, آزمائش کا ذریعہ. اس کے بعد اگلی سٹیج ہے تربس, گم و گو, چلوں کہ نہ چلوں, اور یہ بہت ہی خطرناک سٹیج. اگر اس میں سلپ کیا تو پھر اگلوں میں خود بخود اس دلدل میں چلتا چلا جائے گا. اس سے آگے شکوک و شبہات, اور اس سے آگے جھوٹی امیدیں, تمنائیں, اور شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہر سیب کے اوپر اس کو اور پختہ سے پختہ کرے گا. جب یہ نفاق کی دلدل میں پھنس گئے تو پھر آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا فل یوم لا یؤخذ منکم فدیہ, اللہ فرمائے گا کہ پس آج کے دن نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, ولا من الذین کفروا, تم سے ہی نہیں ان لوگوں سے بھی جو کافر ہیں ان سے بھی کوئی بدلہ کوئی فدیہ کوئی تاوان قبول نہیں کیا جائے گا. مأواکم النار, اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم, ہی مولاکم, یہی تمہاری خبر گیری کرنے والی تمہارے مناسب حال ہے, وبئس المصیر, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. نوٹ کیجئے, منافق دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ اور آخرت میں کفار کے ساتھ, اور کفار سے بھی برا حشر, وہ ہم پڑھا ہے سورہ نساء کے اندر, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اچھا جناب, تو یہ اس نفاق کی دلدل سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ آخر یہ اللہ کا کلام ہے, یہ صرف سمٹمس تو نہیں بتاتا, یہ ٹریٹمنٹ بھی بتاتا ہے, علاج بھی بتاتا ہے, احتیاطی تدابیر بھی بتاتا ہے, یہ حکیم مطلق کا کلام ہے, ساری ظاہری اور باطنی جو ہے پریشانیوں سب کے لیے علاج بھی بتاتا ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا اہل ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل گڑ گڑائیں, ان کے دل پگھلیں اس ذکر اللہ اللہ کے قرآن کی طرف, وما نزل من الحق, اور اس چیز کے لیے جو ان کے سامنے اترا ہے حق میں سے, یعنی ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ وہ ان کی پوری پوری شخصیتیں, جب دل جھک گیا تو پوری پرسنالٹی جو ہے اس کے سامنے جھک جائے. اللہ تو جھنجھوڑ رہا ہے, وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ, کہیں یہ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, تو پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, پھر ان کے دل سخت ہو گئے, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان کی اکثریت جو تھی وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئی. گویا پچھلی قوم کا تذکرہ آیا تو کیوں آیا؟ کہ یہ موجودہ امت مسلمہ کہیں اسی کمزوری کا شکار نہ ہو جائے. یہاں پر گویا کہ ان کی تو کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی تھی, ان کے سامنے تو حق موجود نہیں تھا, تمہیں تو اللہ نے وہ کتاب دی جس میں تحریف کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا, لیکن اس کے بعد بھی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جو ہے وہ گڑ گڑائیں پگھلیں اور اس کے سامنے جھکیں؟ گویا کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے جو طریقہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ تو علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی, اسی کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا. اللہ نے یہ جو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے نسخہ دیا ہے اس کی طرف, ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر دلوں کی سختی, اس کا حال بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ دل تو ایسے سخت ہوتے ہیں کہ فاہی اکل ہجارہ, پتھروں کی طرح, اور اشد قسمہ, یا اس سے بھی زیادہ سخت, اس لیے کہ پتھروں میں وہ بھی ہیں جن میں سے چشمے بہ نکلتے ہیں, پتھر تو وہ بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں, لیکن جب انسانوں کے دل سخت ہوتے ہیں تو یہ پتھروں سے بھی بڑھ کر دلوں کی زمین کو نرم کرنے کے لیے کیا کریں, کیا سلوک, کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندگی عطا کرتا ہے ان کے اس کے مرنے کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے تو تمہارے لیے آیات کو خوب کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم غور و فکر سے کرو, یعنی اگر دلوں کی زمین مردہ ہو گئی ہے اس پر قرآن کے انوار کی بارش کرو, یہ مردہ کھیتی پھر سے لہلا اٹھے گی, اس کے اندر اعمال کی بہار پھر سے جاری ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے بھی ایک سیکوینس ہے, دلوں کی زمین مردہ ہوتی ہے مال کی محبت کی وجہ سے, اس لیے پہلے تذکرہ آیا ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی خواتین, صدقہ سچائی کے ساتھ جو انسان جو کچھ خرچ کرے, اور پوری جو ہے جس میں پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے بندوں پر, صدقہ صدق کے دل سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو مال بھی لگایا جائے گا وہ صدقہ. اور چونکہ اس سے اگلی اصطلاح بھی آ رہی ہے کہ دلوں، بتایا جا رہا ہے کہ دلوں کی زمین میں ہل چلاؤ، اور اس میں ہل چلانے کے لیے ایک چیز ہے صدقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ کے بندوں پر، اور دوسرا ہے وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض دینا. اس کی آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں کہ جس میں دنیا میں تو کسی بدلے کی توقع رکھنی جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ کم از کم 10 گنا، 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ اس کے پیمانے تو رک نہیں جاتے. تو فرمایا کہ یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا ان کے لیے، ان کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہوگا، اس کے لیے ان کے لیے اجر کریم ہوگا. یعنی جب دلوں کی سختی اس کے اللہ کی راہ میں لگانے اور کھپانے سے دور ہوگی، تب دلوں کی زمین جو ہے جب نرم پڑے گی، پھر اس پر جب تم قرآن کے انوار کی بارش کرو گے تو اس میں سے اعمال کی کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولئک هم الصدیقون، وہی ہیں جو صدیق، انتہائی سچے، کمال ایمان، صدق و صفا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، ایسا شخص جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو قول کے بھی سچے اور عمل کے بھی سچے. والشہداء عند ربہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں مرتبہ شہادت، یہاں کہا شہداء گواہی دینے والے، گواہی اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور ضرورت پڑے تو اپنی جان پر کھیل کر بھی گواہی دینے والے. لہم اجرہم ونورہم، انہیں کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کے لیے ان کا نور بھی ہے، وہ نور جس کی وہاں پر بہت ضرورت ہوگی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ تو ہے جنہوں نے آیات کی قدر کی، دل کو کی زمین جو سخت ہو چکی تھی اس میں انفاق کا حل چلایا، اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کی، اور اعمال صدیقین والے اور شہداء والے کرنے والے بن گئے، تو ان کے لیے تو فرمایا کہ ان کا اجر بھی اور ان کا نور بھی ان کے پروردگار کے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، جھٹلایا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی ہیں آگ والے. بڑا کلیئر کٹ اللہ پاک نے بتا دیا کہ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور اعمال اختیار کرتے ہو تو پھر انجام وہ بھی بڑا آبویس. دنیا کی زندگی کی حقیقت، ویسے تو اس سے پہلے آپ نے کئی جگہ قرآن مجید میں پڑھی، لیکن جتنی جامعیت کے ساتھ جیسے وہ نفاق کی 5 سٹیجز بتائی، اسی طریقے سے یہ ہماری جو پوری دنیا کی زندگی ہے اس کی بھی 5 سٹیجز کا تذکرہ یہاں پر پڑھ لیجیے. فرمایا اعلموا، خوب اچھی طرح سے جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو لعب، کھیل ہے، ولہب، تماشا ہے، وزینت، اور زیب و زیبائش اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات میں بازی لے جانے کی کوشش ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی یہ ایک دوڑ ہے. یہ ہے ایک وہ آدمی جسے نہ اللہ پر یقین ہے نہ آخرت کی حاضری کا اسے یقین ہے، اس کے لیے عام طور پر انسانوں کی عظیم ترین اکثریت ان 5 سٹیجز میں زندگی کو گزار کر دنیا سے چلی جاتی. ابھی آپ یہ تو 5 عنوانات آپ نے پڑھے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اب اس کو انسانی لائف سائیکل کے ساتھ ریلیٹ کیجیے. اس میں سے ہر جو عنوان ہے اس کا ایک خاص ایج کے ساتھ، ویسے تو یہ ساری خرابیاں ہر عمر میں چلتی رہتی ہیں، لیکن خاص ایج کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے. سب سے پہلی لائب، لائب کہتے ہیں بچپن کے معصومانہ کھیل، اسی لیے لائبا گڑیا کو کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ابھی جو چھوٹا، اور یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ بچہ تو ویسے جب کچھ بھی ہلانے کے قابل نہیں ہوتا ہے، اس وقت یہ آپ نے نوٹ کیا اس کی نگاہیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، سمجھ وہ اس وقت سے رہا ہوتا ہے، سوچ اور فکر اللہ نے اس وقت سے اس کے ذہن کے اندر جو ہے اس کو سوچنے سمجھ چلائی دی، اور جدھر چیزیں موو کرتی ہیں کچھ اور موو نہیں کر سکتا، اس کی نگاہیں گردش کر رہی ہوتی ہیں. بہرحال جب سے وہ شعور کی آنکھ مطلب تھوڑا سا سمجھ بوجھ سے آتی ہے اس وقت سے لے کر اور تقریباً 6 مہینے کی عمر تک اس کی، بلکہ ساری 6 سال کی عمر تک، یہ 5-6 سال کی عمر جسے کہتے ہیں بادشاہی عمر ہے، بس سوائے کھیل کود کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی ہوئی فوراً جو ہے ماں کی گود میں جا کے گھس گیا، باپ سے کوئی فرمائش کر دی اور وہ دو جناب فوراً اس کو پورا کرنے پر اوکے بچہ ہے ابھی بےچارا، اس کو جو ہے کسی صورت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ لائف کی اسٹیج. اب ذرا یہ 5-6 سال کی عمر سے جب آگے بڑھ کر اور یوں کہہ لیجیے کہ 12-13 سال کی عمر تک، یہ لہو ایسے کھیل جس میں شرارت کا عنصر، وہاں معصومانہ کھیل، اس لیے ان بچوں کی معصوم حرکتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اس یہ ایج اور اسٹیج ہے یہ بڑی خطرناک. یہاں پر جناب وہ پوری چھتیں پھلانگی جا رہی ہیں، اور اگر جو پتنگ کے پیچھے دوڑنا شروع کیا تو دیکھا ہی نہیں کہ کدھر جو ہے کسی گاڑی کے نیچے آتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اور کھلونے ہیں تو ان کو صرف اب ان سے کھیلا نہیں جائے گا، اس کا انجن پنجر ڈھیلا کیا جائے گا، توڑ پھوڑا جائے گا. اور یہ چونکہ آپ ہم بھی اس اسٹیج سے گزرے، آپ بھی گزرے، ہمارے بچے بھی گزر رہے ہیں. مجھے یاد ہے میرا بچہ جب اس عمر میں تھا تو ایک دن دیکھا اس کو جو گاڑیاں واڑیاں لا کے دیتے تھے چھت پہ بیٹھا ہوا، ہتھوڑی پکڑی اس کو خوب توڑ رہا ہے، تو دوست بھی صاحب نے کہا کیا کر رہے ہیں بھائی، ہم اس میں سے سونا نکال رہے ہیں جی. تو یہ اس وقت کی جو ہے اب اس کے اندر ایک تخریب کاری کنسر بھی، ایک لذت، ایک تلذذ، ایک شرارت آمیزی، اور اس میں ایک خطرے کا پہلو بھی ہوتا ہے. یہ لفظ کی اسٹیج. اگلی اسٹیج وزینتن، 3 ایج سے لے کر یعنی جب 12-13 سال جو ہے 13-14 سال کی عمر، اس سے لے کر اور عملی زندگی میں قدم رکھنے تک کی عمر 25-26 سال کی عمر، اس کے دوران سب سے بڑی پرائیورٹی یہ ہے کہ جناب زیب و زیبائش اور زینت، وضع قطع، تراش خراش، پینٹ کی کریز میں فرق نہیں آنا چاہیے، جوتے کی پالش، آتے جاتے آئینہ دیکھا جا رہا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، ہیئر سٹائل، ساری کی ساری پرائیورٹیز اور پریفرنسز. بلکہ وہ اب ہمارے بچے ہمیں ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑے جنجلاتے ہیں وہ کہ دیکھو یہ ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو سب سے اہم چیز ان کی نظر میں. تو یہ وہ والی اسٹیج میں کر رہا ہوں، یہ اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ اور میں گزرے ہوئے نہیں. تو جناب یہ زیب و زیبائش اور زینت. اب اس سے اگلی اسٹیج و تفاخر بینکم، جیسے ہی عملی زندگی میں قدم رکھا تو سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ فخر و مباحات میں آگے بڑھ جانا، میری گاڑی سب سے بڑی ہونی چاہیے، گھر میرا عالی شان ہونا چاہیے، فرنیچر اس کے اندر ایسا کہ جس کو دوسرا کوئی جس کے مقابلے میں کسی کے پاس ایسا نہ ہو. الغرض اس اسٹیج میں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی جو اس کی تقریباً جو ذہنی بلوغت کی عمر ہے 40 سال تک کی، اس وقت تک کا پرائیورٹی یہی ہے کہ جناب ہر صورت میں میں اپنی ٹیپ ٹاپ کے اعتبار سے، اپنی یہ جو ہے فخر اور مباحات کے اعتبار سے سب سے آگے نکل جاؤں، کیریئر میں ایکسل کر جاؤں، بزنس اور پروفیشن جو ہے وہ بہت ہی جو ہے اس کو آگے لے جاؤں. اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسٹیج پہ انسان کہتا ہے کہ چاہے کتنا پیسہ چلے جائے مونچھ نیچی نہیں ہونی چاہیے، فخر تو کس چیز پہ ہوگا اگر مونچھ نیچی ہوگی تو. اور پھر 40 سال کے بعد جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب ذرا سنبھل کے احتیاط سے یہ بھی نہیں کھاؤ وہ بھی نہیں کھاؤ، تو پھر تو سب سے بڑی فکر ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت. اب جناب یہ ہے کہ اب وہ تفاخر والی اور تکاثر والی اسٹیج کا فرق یہ ہے کہ اب یہ کہتا ہے کہ چاہے مونچھ نیچی ہو جائے پیسہ نہیں جانا چاہیے، اب پیسے کو جو ہے وہ جوڑ جوڑ کے رکھنا، اور باقی جو یہ جس میں جو مال اور مال کی کثرت تو سمجھ میں آ رہی ہے، اولاد کی کثرت پہ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ آج کل تو بچے دو ہی اچھے، تو یہ اولاد کی کثرت کہاں سے آ گئی؟ وہ اس معنی میں اولاد کی کثرت کہ دیکھیے ایک ہے اولاد کی کوانٹیٹی اور ایک ہے اولاد کے لیے انسان کی آرزوئیں اور تمنائیں.
اگر بچے دو ہی اچھے پر بھی اکتفا کیا ہے تو تب بھی ان کے لیے امنگیں اور آرزوئیں کتنی ہیں. بڑی لمبی چوڑی پلاننگ. اچھا اس نے پاکستان میں اپنی اسٹڈی پوری کر لی, امریکہ بھیجنا ہے. امریکہ سے ہو آئے گا تو اس کو آنے پر جو شادی کرنی ہے تو اس کے لیے گھر بھی پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اس کے لیے ہو گیا تو اس کے بچوں کے لیے بھی کچھ کر جاؤں. یہ مال کے لیے, یہ اولاد کے لیے اس قسم کی کثرت میں پڑا ہوا ہے. اور مال کا تو معاملہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. اگر وہ ایک جگہ جاب کرتے کرتے سپر اینویشن کی ایج پہ پہنچ گیا, 60 سال کا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی اب ریٹائرمنٹ ہو گئی, پیسے بھی اچھے خاصے مل گئے, چلو ابھی کچھ آخرت کی تیاری. نہیں نہیں, کہیں اس سے آدھی تنخواہ پہ بھی مل رہی ہے, چلو وہیں پر شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ آخری وقت تک قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر, تمہیں اس کثرت کی حوث نے غافل کیے رکھا, حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی جا زیارت کی, قبروں کو جا دیکھا. تو یہ معاملہ, یہ پانچ عنوانات اپنی جگہ ہے, یہ پوری زندگی کو احاطہ کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر انسان وہ انہی پانچ سٹیجز کے اندر زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی لیے اس کو آگے تبصرہ کیا, فرمایا کماثل غیث, مثال جیسی کہ بارش کی, آج اب الکفار نباتہ, کہ جس نے خشک کر دیا انسان کو, جو کسان ہے اس کی کھیتی نے, سبزی نے, بارش ہوئی, بارش سے جو ہے کھیتی ابری, تو اس کسان جو ہے وہ بڑا سے خوش ہوا. ثم یہید, پھر وہ پک جاتی ہے, پورے جوبن پاس آتی ہے, پک جاتی ہے. فتراہ مصفرن, اور پھر تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما, اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یہاں تک انسانی لائف سائیکل اور نباتاتی لائف سائیکل, اس میں بڑی ریزمبلنس. بچہ پیدا ہوا تو خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, جیسے جیسے بچہ جوان ہو رہا ہے ماں باپ کی امنگیں جوان ہو رہی ہیں. پھر وہ اپنی پوری عمر کو پہنچا اور جب ڈلنا شروع ہوا, اب اس کے چہرے پر بھی سرخی سفیدی کی بجائے زردی آنی شروع ہو گئی, اور عذاب پر راشا تاری, جلد پر جھریاں پڑ گئی, اور پھر آخر وہ بھی جیسے کھیتی چورا چورا ہو کر مٹی میں مل گئی, وہ بھی مٹی میں پہنچ گیا. لیکن وہ کھیتی تو چورا چورا ہو کے چھوٹ گئی. آگے فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید, انسان کا سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ معاملہ ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوا ہے, اور آخرت میں یا تو بہت ہی کڑا سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے, اس کی رضا مندی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اگر زندگی ان پانچ سٹیجز میں ہی گزار دی تو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. اگر یہ دھوکا ہے تو پھر کرے کیا؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم, سبقت اختیار کرو, دوڑو, آگے نکلو اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے. یہ زندگی اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے, اس لیے نہیں دی کہ تفاخر و تکاثر و زینت کے اندر اس کو ضائع کر کے چلے آؤ, بلکہ کمپیٹ کرو, ایکسل کرو, آگے نکلو اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے. وہ جنت, اور اس جنت کے حصول کے لیے, اور وہ ارض السماء والارض, جس کی وسعت آسمان اور زمین کی طرح ہے. یہ نہیں کہ ان جتنی ہے, زمین اور آسمان کی وسعت ختم ہو جائے گی, جنت کی وسعتیں ختم نہیں ہوگی. الفاظ پر ذرا غور تو کیجیے, ایک ایک حرف جو استعمال ہوا ہے یہ ڈیوائن ہے, اس میں آپ الفاظ و معنی کے سمندر جو ہے آپ کو ملیں گے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور یہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ظاہر کی بات ہے دل کی گہرائی والا ایمان, اس کے لیے عمل کہنے کی ضرورت نہیں, عمل خود بخود اس سے پھوٹتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو آپ غور کریں گے, آپ نے ابھی تک جتنا قرآن سنا ہے اور آئندہ بھی سنیں گے, زندگی کے بارے میں اور کرنا کیا ہے, اتنے مختصر الفاظ میں اتنا جامع میسج آپ کو کہیں نہیں ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا جامع قول ہے, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب تو اس دنیا میں آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک آپ کے علم میں ہے, حقیقت ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, اور نہ روئے تو اس کو باقاعدہ رلایا جاتا ہے، پکڑ کے الٹا اس کو جا لٹکا دیتے ہیں کہ جناب یہ روئے گا نہیں تو اس کا نظام تنفس سارا جو ہے سارا خون کی گردش کا نظام چلے گا کیسے؟ جب تو اس دنیا میں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، اور تیرے گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ نے بچہ دیا، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، تجھے چاہیے کہ ایسی زندگی گزارے کہ جب تو اس دنیا سے جا رہا ہوگا تیرے گھر والے رو رہے ہوں گے، لیکن تو مسکراتا ہوا یہاں سے جا سکے۔ مسکراتا ہوا کون جائے گا؟ جس نے اس اگلی منزل کے لیے تیاری کی ہوگی، جس نے وہاں کے لیے سب کچھ جمع کیا ہوگا، وہ تو خوشی خوشی روانہ ہو جائے، اور جس نے سارا کچھ یہیں پر تفاخر تکاثر اسی کے اندر جو ہے گم کر دیا، اس کو جانے کا دل کرے گا۔ اور ویسے جان لیجئے، کہنے والوں نے کہا کہ یہ زندگی، اصل بات تو وہی ہے کہ دنیا مسرۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اتنی مختصر کہ آپ دیکھیے، وہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک آزان دی جاتی ہے جس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، دائیں ہاتھ میں آزان اور بائیں کان میں، دائیں کان میں آزان اور بائیں میں اقامت، آزان ہو گئی اقامت ہو گئی، نماز کوئی نہیں ہوئی، اور پھر ایک نماز ایسی پڑھی جاتی ہے جس سے پہلے نہ آزان ہے نہ اقامت ہے۔ تو زندگی کل جتنا آزان اور اقامت اور جماعت کے درمیان وقفہ ہے، یہ کل زندگی اتنی ہے۔ اگر اس فکر میں گزار لی کہ اصل میں تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، جماعت میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، اس تیاری میں گزار دی، اس جماعت کی تیاری کے لیے، تب تو بڑی قیمتی ہے۔ اور اس کے لیے رب پکار پکار کر کہہ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ سابقو الی مغفرت من ربکو، دوڑو آگے نکلو، تمہارا فیلڈ آف کمپٹیشن جو سورہ بقرہ میں بھی آج ہو رہا کہ فاسبقوا الخیرات ملک وجہتہ مولیہا، ہر شخص ہے جو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن، کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ، کوئی نہ کوئی گول سیٹ کرنے والا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاسبقوا الخیرات، تم بلائیوں میں اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرو۔ القرآن جو فسر عبادہ عبادہ، یہاں شرح آ گئی، وہ نیکیاں اور خیرات کون سی، کس کام کے لیے؟ سابقو الی مغفرت من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین کی طرح ہے، اور جو حقیقی ایمان جو اللہ اور اس کے رسول اللہ نے ان کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ وسلم فضل۔ یعنی اگر ہوش آ جائے، اب تک اگر صرف دنیا میں ہی کھویا رہا، تو اسی لمحے کو امر کر لے انسان، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف تیزی اختیار کرو، یعنی خود اللہ کا بندہ بن، اللہ کی بندگی کی یہ دعوت دوسروں تک پہنچانا، اور اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دھن، اسی کے لیے اب جینا اور مرنا، آئندہ کے لیے اپنا مقصد زندگی اس کو خراب دے دے۔ ما اصاب من مصیبت الا فی الارض ولا فی انفسکم، اس راستے میں جو سب سے بڑی پریشانی کہ جناب مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کی حقیقت بھی کیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، خواہ وہ زمین میں ہو، زمین کے اندر زلزلے آئیں، پریشانیاں آئیں، ولا فی انفسکم، یا خود تمہارے اپنے نفسوں کے اندر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ اللہ کی علم کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ دنیا میں کوئی کام الٹ اپ نہیں ہوتا ہے، ہم جان چکے ہیں کہ وہ ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ ہے، اور وہ ہر چیز سب کچھ جاننے والا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پر، ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی عمل خواہ پتھر کی کھو میں بھی ہو رہا ہے، اس کے علم میں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ لکی لا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ تم مایوس اور افسردہ نہ ہو جایا کرو اس پر جو چیز تم پر، جو تم سے جاتی رہے، فوت ہو جائے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ ہی فخر کیا کرو، اترایا کرو، غرور کیا کرو اس پر جو تمہیں عطا کر دی جائے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی بھی بڑائی اختیار کرنے والے کسی خورے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. حاصل کیا ہوا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے, اس کے علم میں ہے, اور اسی میں خیر ہے. جب یہ دو چیزیں اس نے کہہ دی کہ جناب لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, تم بہت زیادہ افسردہ غم زدہ اور ہمت توڑ کر نہ بیٹھ جایا کرو اس پر جو چیز تم سے جاتی رہے, وہ خواہ تو خواہ تمہارا کوئی عزیز ہو, خواہ تمہاری کوئی بڑی اچھی اپرچونٹی ہو, خواہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہت ہی دنیا کے اعتبار سے کوئی قیمتی چیز ہو, کوئی بھی چیز چلی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم خود اللہ کے ہیں بھائی, اور اسی کے بارگاہ میں لوٹتے چلے جانے والے ہیں. یہ چلے گی تو کیا ہوا, یہاں تو ہمارے لیے ریمائنڈر ہے, وہ چلا گیا اب ہماری باری. اور دوسری یہ غیر انتہا جو ہے کسی کے لیے کو پریشان کن صورتحال کے لیے ہو سکتی ہے, تو اس کو بہت بڑا جو ہے وہ کچھ اس کی قیمتی چیز قیمتی عزیز چلی گئی, اس پر بھی جو ہے بہت زیادہ افسردہ نہیں ہوا کرو. کیوں؟ یہ تمہارے لیے اس کی طرف سے صبر کا امتحان ہے. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور نہ ہی بہت ہی فخر و غرور اور اترانے لگ جائے کر اس پر جو وہ عطا فرمائے. کیوں؟ یہ کس چیز کا امتحان ہے؟ یہ تو تمہارے شکر کا امتحان ہے, اور یہ زیادہ مشکل امتحان ہے. اب اس اعتبار سے دیکھیے آپ کو یعنی کس قسم کا توکل اور اعتماد وہ چاہتا ہے, اس کی رضا میں راضی رہنا. یہ میں آپ کو اب کوئی بہت ہی قرون اولا کی بات نہیں سنا رہا ہوں, ماضی قریب کی بات سنا رہا ہوں. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ, وہ تو ہماری ابھی اسی تاریخ کا حصہ ہے نا, ان کے بارے میں آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ہماری آزادی کے لیے بہت کٹھن جدوجہد کی. بیجاپور کی جیل میں نظر بند مولانا محمد علی جوہر, ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے پہلے ان کی ایک بیٹی کا ٹی وی سے انتقال ہو چکا, اور اب وہ جبکہ قید کی حالت میں ہیں, انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ ان کی دوسری بیٹی آمنہ وہ بھی ٹی وی کے ہولناک مرض میں مبتلا ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے یہ اس دور کی بات ہے جبکہ ٹی وی اتنا قابل علاج مرض نہیں تھا, جو اس طرح سے آج خدا نہ خواستہ کہے کہ بڑا ایڈوانس سٹیج کا کینسر ہو گیا, اس وقت ٹی وی اس قسم کی چیز تھی. تو انہوں نے وہ اپنی بچی کو اشعار کی شکل میں جو ہے ایک جواب بھیجا, اور یہ ایک ایسے شخص کا جواب ہے جو اللہ کے رنگ میں بالکل رنگا ہوا, توحید کامل کا سچا اور مضبوط عقیدہ رکھنے والا, اور جس کے پاس شاہین کا جگر اور جو عظیمت کا حامل ہو. اشعار سنیے کیا کہتے ہیں. میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں, قید میں تو میں ہوں نا, اللہ کے تو ہاتھ بنے ہوئے نہیں ہیں. میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں, تجھ سے میں دور وہ تو مگر دور نہیں. کس طرح سے اولاد کو بھی جو ہے توحید کا درس دیا جا رہا ہے. امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا, ظاہر ہے امتحان کتنا بڑا ہے بچی کے لیے بھی اور بچی کے باپ کے لیے بھی. امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا, جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں, آخری لمحے تک ہمیں امید اسی سے رکھنی ہے. اور آگے جو بات کہی ہے واقعی انہی کا کام تھا. یہ کہا گیا کہتے ہیں تیری صحت ہمیں مطلوب ہے, لیکن اس کو بچیٹی کو کہہ رہے ہیں تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور, تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. تیری قدرت سے خدایا تیری رحمت نہیں کم, آمنہ بھی جو شفا پائے تو کچھ دور نہیں, میری اولاد کو بھی مجھ سے ملا دے یارب, تو ہی کہہ دے تیری رحمت کا یہ دستور نہیں. اندازہ کریں کتنا توکل اور اعتماد اس ذات کے اوپر, بظاہر اسباب میں سے کچھ نہیں ہے, مجبور باپ جو قید کی حالت میں جیل میں پڑا ہے, لیکن وہاں سے بھی کتنا امید بھرا پیغام بچی کو بھیج رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ اگر وہ اس میں راضی ہے, تیرے جانے میں راضی ہے, تو میں بھی اس میں راضی ہوں. تو یہ ہے اصل میں راضی برائے ذائے رب, جو وہ کہتا ہے کہ جناب اگر میری رضا میں اپنی رضا دے دو تو پھر دیکھو کہ کیسے معاملات سیدھے ہوتے ہیں.
Mm-hmm.
تو حاصل یہ ہے کہ یہ دونوں کیفیتیں بڑی سے بڑی کوئی چیز چلی جائے تب بھی امتحان ہے اور بڑی سے بڑی چیز مل جائے تو بھی امتحان ہے اور دونوں میں سے سخت امتحان جب کچھ مل جائے تو تب ہے اس لیے کہ اس میں غفلت میں پڑنے کا اور اس میں اللہ کو بھولنے کے زیادہ اندیشے اور خطرات ہیں. کوئی چیز چلی جائے تو اگر اللہ ہدایت دے تو انسان اکثر و بیشتر اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا شکر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو. اللہ جی نے یبخلونا جو خود جو ہے بخل کرتے ہیں دولت کے پجاری ہیں مال روک روک کر رکھتے ہیں. ویامرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کا مال کو روکنے کا حکم دیتے ہیں. ومن یتولى تو جو کوئی بھی رخ پھیر لے گا اللہ سے اس کے راستے میں جان و مال کھپانے سے فإن اللہ هو الغنی الحمید تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے بے نیاز ہے اور وہ تو خود اپنی ذات میں حمد و تعریف کیا ہوا ہے, اسے کسی کی حمد و تعریف کی ضرورت نہیں. اب یہ سب کچھ یہ زندگی کا مقصد بھی بتا دیا, یہ دنیا میں جو حوادث اور پریشانیاں یا خوشیاں ملتی ہیں ان کا مقصد بھی بتا دیا, کرنا کیا ہے اسے آگے بڑھ کر. اب بتایا کہ جناب تمہارا اصل مقصد زندگی کیا ہو کہ جس سے تمہارے لیے وہ منزل آسان ہو جائے. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات بے شک ہم نے بھیجا رسولوں کو بڑی واضح دلیلیں موجے دے کر. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان اور ہم نے نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان, میزان شریعت. یہ سب کچھ کیا اللہ کی ہابی تھی؟ کیوں کرتا رہا اللہ تعالیٰ یہ؟ لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں. دنیا میں نظام عدل و قسط جاری و ساری ہو, کسی کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہو. وانزلنا الحدید اور ہم نے لوہا بھی نازل فرمایا. فیہ بأس شدید اس میں جنگ کی لڑائی کی بڑی سخت صلاحیت ہے. ومنافع للناس اور اس میں لوگوں کے لیے اور ضمنی فائدے بھی ہیں. اتنی سٹیل انڈسٹری آپ کسی سے چل رہی ہے. ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب اللہ نے سارا اہتمام کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے جو مدد کرتا ہے اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے. رسولوں کی مدد کس کام کے لیے؟ جو رسولوں کا مشن, اور رسولوں کا مشن کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں. تو اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون وہ جوان مرد ہیں جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر باطل کا سر کچلتے ہیں اور نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے رسولوں کے مشن میں ان کے دست و بازو بنتے ہیں. ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, چاہے تو آنے واحد میں یہ نظام عدل و قسط خود جو ہے وہ نافذ کر سکتا ہے اور عزیز ہے, غالب ہے, پورا اختیار رکھنے والا ہے. لیکن اس نے جبرن نہیں کیا ہے, اس نے لوگوں کے امتحان کے لیے ان کو آزمانے کے لیے یہ سب کچھ ان کے ڈسپوزل پہ رکھا. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 یہ دنیا کے انقلابی لٹریچر کی سب سے ایسی آپ کو کسی دنیا میں کسی کتاب میں جو ہے یہ پیغام نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان جو ہمیں ڈالا ہے اس امتحان کا اصل مقصد کیا ہے. اس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سلسلہ رسالت اور اس میں دیکھیے جو کچھ اللہ نے دوسرے رسولوں کے لیے کہا, تین چیزیں بھیجی, معجزے بھیجے, کتاب بھیجی, میزان بھیجی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دو مرتبہ یہ مضمون پڑھا ہے, سورہ فتح میں پرسوں پڑھا اور اس سے پہلے سورہ توبہ میں پڑھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا بدین الحق اور حق نظام زندگی دے کر بھیجا. دوسرے رسولوں کے لیے تین باتوں کا تذکرہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو باتوں کا تذکرہ. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کم دیا؟ نہیں. معجزے اور کتابیں ان دونوں کو جمع کریں تو جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ہے الہدا. اس لیے کہ ساری کتابوں کی صحیح تعلیمات اس کا فائنل ایڈیشن یہ قرآن مجید, اور محمد رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ تاقیامت قیامت موجہ پوری انسانیت کو چیلنج کس کا جواب لا کے دکھاؤ وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہ قرآن مجید. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجوں کا الگ سے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. الہدا بدین الحق, وہ دین الحق یہاں پر میزان کہا اس کو. اور کل بھی ہم نے پڑھا کہ ولا تخسر المیزان سورہ رحمان کے اندر آیا, واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, میزان کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرنی. تو وہ میزان یہاں پر کہا اس کو اور جامع عنوان دیا دین الحق, حق نظام زندگی, دا جسٹ سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل آرڈر. ان دین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, جس میں انسانوں پر سے انسانوں کی حاکمیت کو ختم کر کے اللہ کی حاکمیت, انسانوں کو انسانوں کا غلام, ان میں چھوٹے اور بڑے, یہ ختم کر کے انسانی مساوات, سارے کے سارے انسان برابر ہیں, اللہ کے بندے ہیں. کل ہم یہ مضمون سورہ حجرات میں پڑھائے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ کنبے قبیلے یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں, یہ مختلف قومیں, یہ مختلف رنگ اور نسل, یہ صرف پہچان کا ذریعہ ہیں. کوئی چھوٹا نہیں, کوئی بڑا نہیں, سارے انسان برابر ہیں. اور یہ تمہارے پاس جو بھی ریسورسز ہیں یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے, یہ تمہارے پاس امانت ہے. اس کی بنیاد پر تمہارا اکنامک سسٹم وہ پورا کا پورا ایوالو ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا پہلے رسولوں کو بھی, اور یہی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ لوہا بھی نازل فرمایا, اس لیے کہ باطل کبھی بھی آسانی سے اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سارے کے سارے جو سرمایہ دار, جاگیردار اور جو لوگوں کا خون چوسنے والے ہیں, وہ کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں اپنی یہ ساری عیاشیاں اور بدماشیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کے لیے اس انقلابی جدوجہد میں ایک مرحلہ وہ آتا ہے جبکہ باطل پر حق کا کوڑا برسانا پڑتا ہے. اور یہ جان لیجیے کہ اگر اس کے بغیر یہ ممکن ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیونٹی کا بھی خون بہانا گوارا نہ کرتے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ہستی کو بھی یہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں لینی پڑی اور اس کے ذریعے سے باطل کو مغلوب کیا, تو آئندہ بھی یہ عمل تو اسی طرح سے پورا ہوگا. گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تو یہ جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے کہ اب وہ کون سے جوان مرد جو اس قرآن کو اپنا لاہے عمل بنائیں, اس کے مطابق ایک اجتماعیت وجود میں لائیں, اور اس اجتماعیت کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کے دین کا غلبہ, اور اس میں انہیں اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے. یہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر باطل کو جو ہے وہ اس کی سرکوبی کرنی پڑتی ہے. وہ ان سب مواقع کے اوپر کونگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے, بغیر اس کے کہ ان کو دنیا کے اندر جو ہے کوئی بھی وقتی طور پر کوئی کامیابی, کوئی فائدہ, کوئی اس کے آثار نظر نہ بھی آتے ہوں, تب بھی جو ہے وہ اس کے لیے کون بن دیکھے محنت کرنے والے ہیں. اس ٹیسٹ سے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا اہتمام کیا ہے. اب اس میں کون اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ یہ جو بار بار بات آ رہی ہے, من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو وہ قرض حسن کے اللہ کو محتاج ہے؟ اور قرض حسن چاہیے دین کے اس غلبے کی جدوجہد میں لگانے کے لیے, جان بھی اور مال بھی. اور جو ہم نے ایمان حقیقی کے دو ہی اجزاء پڑھے, دل کی گہرائی والا یقین اور جان اور مال کے ساتھ جہاد, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو ہم نے سورہ شورا میں بھی پڑھا کہ انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو, اس کے بارے میں کسی تفرقے کا شکار نہ ہونا. وامرت لعادل بینکم, اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں ان کے درمیان عدل قائم کروں. تو اس عدل کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے کون سے جمع مرد ہیں؟ اللہ تو ان کو جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے. چوائس از ویری کلیئر, یا تو وہی جو زینت, تفاخر, تکاثر, انہیں کے اندر زندگی کو ضائع کر کے چلے آؤ, اور یہاں پھر یہ ہے کہ جو جس کے لیے سورہ حدید کی آیت نمبر 112 میں وہ خصوصیات آئیں تھی, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہونے والے کون ہیں, کون ہے جو اگر اس کی حدیں قائم نہیں ہیں تو ان کو قائم کرنے کے لیے سردر کی بازی لگاتے ہیں, اور اگر حدیں قائم ہیں تو انہیں قائم رکھنے کے لیے اپنا سر سب کچھ لگاتے اور کپاتے ہیں. یہ صرف عنوانات کا فرق ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں, وہ چیز یہاں پر آ رہی ہے. مقصد یعنی گویا کہ دوسرے لفظوں میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد ہم دو دفعہ سورہ توبہ اور سورہ فتح میں پڑھا ہے. آج انشاءاللہ سورہ صف میں تیسری مرتبہ وہ مضمون آ جائے گا اور اپنی جگہ مکمل ہو جائے گا. اسی کے تحت جو ہے یہ بات بھی یہاں پر آ رہی ہے کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, باطل کو مغلوب کرنا. ضمنی مضمون اس میں جو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا بھی نازل فرمایا ہے. یہ بات عام طور پر تو ویسے ترجمہ جب آپ کریں گے پڑھیں گے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی استعارے کے طور پر استعمال ہوئی ہے. لوہا تو زمین میں سے پیدا برآمد ہوتا ہے, یہ کہہ رہے لوہا نازل فرمایا. لیکن ہارون یحییٰ جو آپ کے علم میں ہے بہت بڑے ترکی کے سائنسدان ہیں اور بڑا خوبصورت طریقے سے قرآن آیات کو اور سائنس کو ریلیٹ کر کے سمجھاتے ہیں. انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو بہت سارے معجزہ ہونے کے پہلو قرآن کے ہیں, اس میں سے ایک یہ لوہے کا معجزہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ طبعی طور پر آسمان سے اس کا نیچے اتارا جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید خلائی دریافتوں نے ارشاد کیا ہے کہ ہماری زمین پر پایا جانے والا لوہا بیرونی خلا میں پائے جانے والے دیو قامت ستاروں سے آیا ہے. وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا نازل فرمایا ہے, لوہا زمین پر موجود نہیں تھا, یہ بڑے بڑے ستاروں سے آیا. کائنات میں بھاری داتیں بڑے ستاروں کے مرکزوں میں بنتی ہیں, جبکہ ہمارا نظام شمسی, ہمارا سولر سسٹم اپنے طور پر لوہا بنانے کے لیے اس میں ایک مناسب ڈھانچہ موجود نہیں ہے. لوہا صرف سورج سے بہت بڑے ستاروں میں ہی بن سکتا ہے جس میں درجہ حرارت چند سو ملین ڈگری تک پہنچ جاتا ہے. جب ایک ستارے میں لوہے کی مقدار ایک خاص تناسب تک جا پہنچتی ہے تو یہ ستارہ اس مقدار کو مزید اپنے اندر سمو نہیں سکتا اور نتیجتاً یہ ستارہ نووا یا سپر نووا کی صورت میں پھٹ پڑتا ہے. اس دھماکے کے باعث شہاب ثاقب خلا میں بکھر جاتے ہیں جن میں لوہا موجود ہوتا ہے. یہ شہاب ثاقب خلا میں رہتے ہیں تا وقت کے کسی خلائی جسم, سیارے یا ستارے کی کشش ثقل کے زیر اثر آ کر اس کی جانب کھینچ نہ جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنا بلکہ خلا میں پھٹنے والے ستاروں سے شہاب ثاقب کے ذریعے سے آیا اور زمین پر نازل ہوا ہے. وانزلنا الحدید, اور ہم نے لوہا نازل فرمایا. یہ ہے سائنسی اعتبار سے اسی قرآنی آیت کا جو انہوں نے مفہوم سمجھا ہے. وہ بھی میں آپ کو اس لیے بتایا کہ اللہ پاک نے الفاظ ایسے شاعری کے طور پر استعمال نہیں کیے ہیں. صرف ہماری فہم جیسا جیسا ترقی کرتی چلے جائے گی اس کی جو حقیقتیں اور کھل کر سامنے چلتی جائیں گی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو بھی, وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی, وجعلنا فی ذریتہم النبوت والکتاب, اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں رکھ دی نبوت اور کتاب. فمنہم مہتد, تو ان میں سے بعض تو ہدایت کے راستے پر ہیں, وکثیر منہم فاسقون, لیکن ان میں سے اکثریت فاسق نافرمانوں پر مشتمل ہے. یہ گویا کہ تمہید ہے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے لیے. اس لیے کہ یہ جو ساری باتیں سننے کے بعد کیا اسلام ہمیں رحمانیت کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں, اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں, رہنا اسی دنیا میں ہے. اس لیے کہ جیسے کشتی اور پانی آپس میں ناگزیر, کشتی چل سکتی ہے صرف پانی کے اوپر, لیکن اگر کہیں پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی دنیا میں زندگی گزارنی ہے لیکن اس سے دل نہیں لگانا ہے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اس کے اعتبار سے جنہوں نے اس کے برعکس سمجھا اور رحمانیت کی اختیار کی, عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار, اس کی بھی نفی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا, پھر ہم نے بھیجا انہی کے قدموں کی پیروی میں, ان کے پیچھے اپنے کئی رسولوں کو. وقفینا بعیسیٰ ابن مریم, اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة, اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی تھی, پیروی کی تھی, نرمی اور رحمت اور مہربانی. ان کے اندر جو ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام خود بہت ہی نرم دل شفیق تھے ویسے ہی ان کے پیروکاروں کے دلوں میں. لیکن ورحبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم, رحبانیت کی بدعت جو انہوں نے خود ایجاد کر لی ہم نے تو ان پر فرض نہیں کی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ, سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم نے جو بات ان پر لازم کی تھی کہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے. رحبانیت کہ جناب نہ شادی بیاہ نہ گھر گرہستی نہ دنیا کے کسی جھنجٹ اور کاروبار میں کہ اس سے میں پڑھ کر انسان غافل ہو جاتا ہے, یہ بدعت ہم نے ان کے لیے لازم نہیں کی تھی, یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی. رحبانیت نبتدعوها, رحبانیت جس کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی, ما کتبناها علیہم, تو ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی. گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ اصل فرض ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے وہ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ تو اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرو, محنت کرو, جدوجہد کرو تو اللہ راضی ہے. کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. باقی یہ جو رحبانیت کے جناب بدعت اصل میں نیکی کے جذبے کا حد اعتدال سے بڑھ جانا یہ بدعت کو جنم دیتا ہے. اس لیے کہ نیکی وہی نیکی ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس سے ہٹ کر نیکی کا کوئی عمل بھی وہ بدعت قرار پائے گا. اور یہ جان لیجیے کہ یہ جذبہ جب انسان کے اوپر بڑھتا ہے تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایسی بے احتیاطی صحابہ سے ہونے لگی تھی. تین صحابہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معمولات کیا ہیں. ازواج مطہرات نے بلا کم و کاست جو معمول سے بتا دیے. سن کر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے بخشائے ہیں, اس لیے آپ کے لیے تو اتنی محنت کافی ہے. ہم گناہگار لوگ ہیں, ہمیں زیادہ کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری عمر شادی نہیں کروں گا, اس لیے کہ شادی کر کے انسان گھر گرہستی کے چکر میں پڑ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا, کھانے پینے سے انسان جو ہے پھر اس کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے. تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات سویا ہی نہیں کروں گا, ساری رات اللہ کی کو یاد کیا کروں گا, اس کے لیے نماز پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, میں نے انہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا, خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں, لیکن میں نے تو میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور بیچ میں چھوڑتا بھی ہوں, یعنی یہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کے حضور میں, لیکن اس کے ساتھ سوتا بھی. آپ جان لیجئے کہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز تھی وہ یہ نہیں تھا کہ ساری رات کا جاگنا, بلکہ پہلے رات کے حصے میں سونا اور رات کے پچھلے پہر میں, وہ جیسے قرآن کہتا ہے وہ کبھی آدھی رات, کبھی آدھی رات سے کچھ کم, کبھی آدھی رات سے کچھ زیادہ, آدھی رات سے کچھ کم ایک تہائی اور آدھی رات سے زیادہ دو تہائی رات, لیکن اس میں آرام بھی اس کا. اور اسی طریقے سے میں نے تو شادی بیاہ ایک چھوڑ کے ہی شادیاں کرتی ہیں, تو اس لحاظ سے پتا یہ چلا کہ اگر انسان اپنے طور پر نیکی کا تعین کرنے لگے گا تو گمراہی میں جا پڑے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نیکی صرف وہی ہے جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس اعتبار سے انہوں نے اپنے طور پر جب یہ گمراہی ایجاد کی کہ جناب ساری عمر جو بھی پادری بن گیا اس کو شادی ہی نہیں کرنی, تو فطرت کے ساتھ جو بھی جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے فطرت اس کو بچھاڑ دیتی. یہی پادری اور ننے جنہوں نے ویسے تو کہا کہ ساری عمر اب, یعنی وہ کہتے ہیں ننے انہوں نے توبہ نعوذ باللہ اللہ سے شادی کر لی, اب انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کرنی. اور ایسی حرکتیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں, ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اس لیے کہ جناب یہ جائیداد آگے تقسیم نہ ہوئے, یہ لڑکی اگر کسی اور خاندان میں چلی گئی شادی ہو گئی تو جائیداد بھی ہماری جائیدی رہے گی, اس کی قرآن سے شادی کر لیتے. یہ بدعت ہمارے یہاں بھی جو ہے اس قسم کی چل رہی ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے, اس لیے کہ پھر وہی راہب خانے ان کے ناجائز بچوں کے قبرستان بنے. اس لیے کہ فرمایا فما راؤ حق پر یا پہا, پھر وہ اس کو نبھا نہ کر سکے, اس کی رعایت نہ کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا. فاتین الذین آمنوا منھم اجرہم, تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے انہیں تو ان کا اجر دیا. وکثیر منھم فاسقون, اور ان میں سے اکثریت ان کی فاسق اور نافرمان پر مشتمل ہے. مراد کہ دنیا میں رہنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی متوازن اور بیلنس زندگی جس میں گھر گرہستی بھی ہے اور اللہ کے دین کے لیے جینا مرنا بھی ہے، راتوں کی رہبانیت بھی ہے، دن کی شاہ سواری بھی ہے، یہ ہے بندہ مومن کے لیے مطلوب رویہ۔ نہ نیری رہبانیت اور نہ ہی نیری شاہ سواری درکار ہے، دونوں کا حسین امتزاج یہ ایک بندہ مومن سے مطلوب ہے۔ آخر میں پھر جو ہے وہ خاتمہ سورت کے موقع پر بات شروع ہوئی تھی شروع میں کہ آمنو باللہ برسولی، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب وہی بات جو ہے دوبارہ دوہرا کر آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اب رمضان المبارک کے آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آج تک تقوی کا حق ادا نہیں کیا، تو ابھی کم کم اس کی فکر کر لو۔ اور وہ کیا، کس طرح سے وہ تقوی ہوگا؟ وہ تقوی ہزار دانے کی تسبیح پڑھنے سے نہیں ہوگا، وہ تقوی جھپا اور کھپا یا کسی جو ہے کونے خدرے میں بیٹھ کر زبے لگانے سے نہیں ہوگا، وہ تقوی حاصل ہوگا وہ آمنو برسول ہی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے یقین لاؤ۔ اب غور کیجیے، یہ قرآن مجید میں تقوی کا ایک عجیب انداز آ رہا ہے سامنے۔ تقوی نامکمل ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت نگاہوں میں نہیں ہے۔ جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ فائنہ کا بے آئی ہونا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، تو اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کی نقالی کریں، پیروی کریں، صدق دل کے ساتھ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کی پیروی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ حالانکہ سوچئے کہاں کس کو جا رہا ہے، ایمان والوں کو، لیکن پتہ ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے، ابھی تک جو ہے یہ صرف لپ سروس ہے۔ اللہ چاہتا ہے دل کی گہرائی والا یقین، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں کامیابی کا یقین، اس لیے کہ آپ نے زندگی کی پوری حقیقت سمجھ لی اس قرآن سے۔ جن حرکتوں میں ہم ضائع کر رہے ہیں ان پانچ سٹیجز میں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ پر ایمان ہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی جو ہے پاکیزہ زندگی کے مطابق ڈھالو، استوار کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یو تم کس لائن میں رحمت ہی، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، وہ یہ جاننا تم نور، اور تمہارے لیے وہ نور بنا دے گا، تمشون ابھی ہی، جس کی روشنی میں تم اس دنیا کی زندگی کو بھی کامیابی سے گزار سکتے ہو اور آخرت کے نازک مرحلے بھی وہ بھی کامیابی سے طے ہو جائیں گے، وہ یب پھر لکم، اور وہ تمہیں معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مضمون وہی ہے جو سورہ آل عمران میں آ چکا، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بات وہی ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے مانو، شاید اس طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس طرح سے ڈائریکٹ ایڈریس۔ اب اس کے بعد چوائس اپنی اپنی ہے، اور اس میں فرمایا کہ اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدر علی شیء من فضل اللہ، تاکہ اہل کتاب بھی اس بات کو خوب اچھی طرح سے جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، انہیں کچھ اختیار نہیں ہے۔ جو وہ اپنے آپ کہتے ہیں وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ، تو اللہ کا کوئی چہیتا اس وقت تک نہیں بن سکتا جبکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے ایمان نہیں لاتا ہے، ان کے اسوائے حسنہ کو ہت دل و جان سے جو ہے ان کی خوش کی پیروی نہیں کرتا ہے، اللہ کا چہیتا نہیں بن سکتا۔ ون الفضل بید اللہ، اور یہ کہ فضل تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے میں یہ شاہ، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہم انا نسألک فضلک العظیم، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی بارگاہ میں آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں، اپنی کرم سے ہمیں بھی عطا حصہ عطا فرمائیے اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہاں پر الحمدللہ سورت بھی مکمل ہوئی، چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلے گا ابھی۔